السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله عز وجل قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، پچھلے جمعے کی نشست میں ہم نے ایک بڑے اہم موضوع کا آغاز کیا ہے اور اس کا عنوان ہم نے طے کیا، ہم اور ہمارا گھر. اور اس ذیل میں الحمدللہ گھر والوں کی تربیت وہ پیش نظر ہے، اس پر فوکس. اور بحیثیت سربراہ خاندان ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی تربیت دیں کہ جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. یہ گھر والوں کی تربیت نہ صرف ہمارا دینی بلکہ اخلاقی فریضہ بھی ہے. اور الحمدللہ پچھلی نشست میں اس موضوع کی اہمیت کو ہم نے سب سے پہلے سمجھا تھا، اس کی امپورٹنس کیا ہے. قرآن حکیم سے بھی کچھ دلائل آئے، احادیث مبارکہ سے اور سیرت مطہرہ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ہم نے نو نکات کو سمجھا تھا. نو نکات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے تھے اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے. اور یہ بات بنیادی طور پر ہم نے سمجھی تھی کہ جس معاشرے میں اس وقت ہم ہیں تو وہاں ایک انسانیت جو ڈی ٹریک ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کا سارا فوکس وہ گھر، اس کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر ڈیکوریشن پر تو ہوتا ہے، اور گھر بنانے میں اکثر و بیشتر پوری زندگی کا وقت اور سرمایہ وہ صرف کیا جاتا ہے. لیکن جو گھر کے اندر کے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں سربراہ وہ مسئول بھی ہے، وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آئی کلکم راعین و کنکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی یعنی نگران ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے. تو بہرحال گھر والوں پر، ان کی تربیت پر کوئی فوکس نہیں ہوتا. اور یہ اصل میں ایک ڈائیورژن ہے کہ جو ہمیں اکثر و بیشتر، الا ماشاءاللہ ایکسپشنز اپنی جگہ پر ہوں گی اور ہوتی ہیں یقیناً، لیکن اس وقت اکثریت کی کیفیت اور ہر گھر میں ایک پریشانی، ایک بے چینی، افراتفری، یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آ رہی. تو بہرحال یہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر کلام کیا جائے. اور الحمدللہ پچھلی نشست سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. اہمیت کے ذیل میں جیسے میں نے عرض کیا، نو نکات تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. آج کا جو موضوع ہوگا ہم اور ہمارا گھر، اس ذیل میں ہم گھر والوں کی تربیت سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے. پچھلی دفعہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی نفسیات میں یہ چیز ہے، اس کی ایک سائیکی ہے کہ کسی شے کی قبولیت میں اسے دو چیزیں معلوم ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ انسان کی نفسیات میں ہے بات. کسی بھی شے کی قبولیت میں اسے انشرا جب ہوتا ہے کہ جب اس شے کی اہمیت سب سے پہلے اس کے سامنے رکھ دی جائے. تو الحمدللہ یہ موضوع گھر والوں کی تربیت کے ذیل میں پچھلی دفعہ ہمارے سامنے آ گیا. پھر انسانی نفسیات میں ایک دوسری شے وہ کار فرما ہوتی ہے کسی شے کی قبولیت کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی جو چیز میں یہ حاصل کر رہا ہوں اس کے فوائد مجھے کیا ہوں گے، مجھے کیا بینیفٹس ہوں گے. تو لہٰذا آج اس موضوع کو انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں اور اہل خانہ کی تربیت کے ذیل میں ہونے والے جو بھی فوائد ہیں حاصل ہونے والے وہ بھی انشاءاللہ نو ہی نکات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں گے. ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے. گھر والوں کی تربیت کے نتیجے میں جو سب سے پہلا فائدہ آپ یہ محسوس کریں گے اور آپ کی بھی آبزرویشن ہوگی وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری تربیت ہوتی. جب ہم گھر والوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہماری تربیت ہوتی. اس کو آپ مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک والد یا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں, باجماعت نماز وہ ادا کریں, ان کے اندر یہ خوبی جو ہے وہ آ جائے, تو بہرحال بچے تو بہرحال بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو لہذا کبھی براہ راست کبھی بالواسطہ کسی کے ذریعے سے بچوں کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی والد تو ہمیں یا سربراہ تو ہمیں پانچ وقت باجماعت نماز کی ادائیگی کا حکم کرتے ہیں, اس کی تلقین بھی کرتے ہیں, لیکن فجر میں سوتے رہتے ہیں. فجر کئی کئی دنوں تک جو ہے وہ والد صاحب کی ہو نہیں رہی. تو بہرحال یا تو براہ راست کسی موقع پر یا یہ ہے کہ بالواسطہ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات کانوں پہ آ جاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ تلقین تو پھر بھی ہوگی, واضح نصیحت تو پھر بھی ہوگی, سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے گھر والوں کو تلقین کرنا, دین اور شریعت کے احکامات پر ان کو لے کر آنا. لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی تربیت بھی ہوتی ہے, کوئی کمی یا خامی ہمارے اندر ہوتی ہے تو وہ گھر والوں کی طرف سے اس خلا کو پورا کر دیا جاتا ہے, اس طرح سے پوری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جب فوکس ہوگا گھر والوں کی تربیت پر تو اس سے ہماری تربیت ہوگی. اس کی ایک مثال اور بھی ہے, اگر سربراہ یا والد یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے فحش باتوں سے اور مناظر سے, ولگر جو بھی سینز ہیں ان سے وہ محفوظ رہیں, انڈرائڈز پر اور ٹی وی پر وہ فحش نظارے نہ دیکھیں, اس سے وہ محفوظ رہے, تو لہذا وہ اسے تلقین بھی کرتا ہے بچوں کو. لیکن بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی والد صاحب جو ہے وہ صبح سے شام تک کرکٹ میچز جو ہے وہ ٹی وی پر اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں جما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ذرا ٹچی سے یہ مثال اس لیے کرکٹ میچ کے لے کر آیا ہوں کہ جس زمانے میں ٹی وی ہوا کرتا تھا گھر میں تو کرکٹ میچز دیکھا کرتے تھے, اب تو خیر کافی زمانے سے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت یاد ہے کہ جب بیٹسمین کوئی چوکا یا چکا لگاتا تھا تو کیمرا آڈینس کی طرف جاتا تھا اور ڈسپلے کارڈز ہیں کہ جو کہ دکھائے جاتے تھے آڈینس کی طرف سے, کوئی فور کوئی سکس اس طرح سے وہ شو ہوتے تھے, کیمرا اس کو فوکس کرتا تھا. آج لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کرکٹ میچز جو ہے وہ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں کہ جب یہ چوکا چھکا لگتا ہے تو چار یا چھ نیم برہنہ خواتین ہیں کہ جو کہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, ان پر کیمرہ ہے کہ جو کہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی جو ہے وہ کرکٹ میچز پر تبصرہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, کیا خوب میچ ہوا اور کیا زبردست ہوا, کیا لگا ہوا میچ تھا. تو بھائی کیا یہ کرکٹ میچز ٹی وی پر کوئی قرآن آیات کے ذریعے سے دکھائے جا رہے ہیں؟ وہ تو فحش مناظر ہیں, بیہودہ مناظر کے جو کہ مناظر اسکرین پر آ رہے ہیں, ایڈز آ رہے ہیں, بے پردگی کے معاملات ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں, آنکھوں کا زنا ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ بچے تو پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب ہمیں تلقین کر رہے ہیں اس طرح کے نظارے نہ دیکھنے کی اور کرکٹ میچز جو ہے وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے. تو بہرحال یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ باتیں پھر کانوں میں آتی ہیں, یا تو براہ راست یا پھر کسی کے ذریعے سے. اور بہرحال گھر والوں کی تربیت سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی تربیت, اپنے اندر جو خلا ہے عمل کے ادوار سے وہ بھی پر ہو جاتا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے کہ گھر والوں کی تربیت سے اپنی تربیت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فکری لحاظ سے نظریاتی سطح پر گھر والے ایک پیچ پر ہوں تو پھر ذہنی اور قلبی سکون ہے کہ جو کہ حاصل ہو جاتا ہے. دیکھیں گھرانوں میں جو مسائل کب درپیش ہوتے ہیں یا آتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخص ہے کہ جو کہ تبدیل ہو جائے لیکن دیگر گھر والے تبدیل نہیں ہوتے, ان کا ذہن ابھی بنا نہیں ہوتا. تو لہذا یہ ہے کہ اب دین پر چلنے کے لیے جو بھی شخص تبدیل ہوا ہے اس پر کئی رکاوٹیں ہیں کہ جو کہ گھر والوں کی طرف سے آ جاتی ہیں, بیوی کی طرف سے آ جاتی ہیں, والد کی طرف سے اگر ایک نوجوان تبدیل ہوا ہے تو گھر کے اندر سے ہی ایک ہنڈرنس آ جاتی ہے, رکاوٹیں آ جاتی ہیں, طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر سارے ہی گھر والے وہ نظریاتی سطح پر اور فکری سطح پر ایک پیج پر آ جائیں, ایک ہی نظریے کے حامل ہو جائیں, سب پر دینی رنگ ہے کہ جو کہ چڑھ جائے, تو کتنا ذہنی اور قلبی سکون ہے کہ جو کہ میں اثر آتا. اور ہمارے لیے تو ہر لحاظ سے رول ماڈل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت مطہرہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اس کو قرار دیا گیا. تو لہٰذا ذرا سیرت سے بھی رنگ بھرتے ہیں نا, مثالیں سیرت سے ذرا لے کر آئیں تو ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے. پہلی وحی جب اللہ کے رسول پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, غار حرا میں آپ تھے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات وہ آپ کو لے کر آئے. تو جب یہ پہلی وحی میں بالمشافہ ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی ہے, تو جب آپ پلٹے ہیں نا, حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں اس وقت, ایک ہی زوجہ محترمہ تھیں اس وقت, تو لہٰذا جب آپ ان کے گھر آئے ہیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں, یعنی ایک پریشانی کی کیفیت آپ پر طاری تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ ختیجہ مجھے کیا ہو گیا, مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا. اچھا, اب یہ وہ کیفیت ہے پہلی وحی کے نزول پر کہ جو قرآن نے بھی نقشہ کھینچا ہے نا, یعنی اللہ کے رسول آتے ہی کپ کپی طاری تھی, زملونی دسرونی, یہ آپ فرما رہے تھے مجھے کمبل اڑا دو, مجھے لحاف اڑا دو, اور انہی الفاظ سے آپ کو دو صورتوں میں پکارا گیا, یا ایوہ المدمل یا ایوہ المدثر, اے کمبل میں لپٹنے والے, اے لحاف میں لپٹنے والے. تو وہ کیفیت ہی کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کی تھی پہلی وحی کے نزول پر. تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا, مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. تو اس پر کس طرح سے زوجہ محترمہ نے, حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قلبی سکون, ذہنی سکون پہنچایا یہ الفاظ ادا کر کے. روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں حضرت ختیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا اس سچویشن میں کہ قطع نہیں بخدا, اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں, درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں, مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مظلوموں کی مصائب پر ان کے اعانت کرتے ہیں. بخدا اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک شوہر پر ایک ٹینس سچویشن تھی نا, ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی, اس میں معاونت کی کیسے آئی ہے, ذہنی اور قلبی سکون کس نے پہنچایا ہے, وہ زوجہ محترمہ نے, گھر کے فرد نے. اور یہ ہے کہ یہ بات واقعتاً میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو زوجہ محترمہ کے الفاظ ہیں حضرت ختیجہ کے, یہ بھی کس کی تربیت کی عکاسی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ اس گھر کے سربراہ ہیں, آپ ہی کی تربیت کا ایک ریپلیکا ہے کہ جو کہ ان الفاظ میں ہمیں نظر آتا. ورنہ آج جس معاشرے میں ہم ہیں, آج شوہر نامدار کے ساتھ باہر کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی سنیچنگ ہو جائے, کوئی موبائل چھن جائے, کوئی پیسے چھن جائے, تو اس کی ٹینشن تو ایک الگ ہوتی ہے شوہر پر, لیکن اس سے اگر یہ غلطی ہو جائے کہ وہ اس حادثے کو گھر پہ شیئر کر دے آ کے بیگم صاحبہ سے, تو جتنی ٹینشن باہر ہوتی ہے اتنی اس سے کہیں ڈبل ٹینشن جو ہے وہ پھر وہ جو شور شرابہ ہوتا ہے گھر کے اندر کہ ارے کیا ہو گیا, ارے یہ ہو گیا, اور پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا اور ٹینشن جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. حالانکہ اس سچویشن میں اگر تو ذہنی اور قلبی سکون والے الفاظ کہ جس سے وہ حاصل ہو, قلبی سکون حاصل ہو, ذہنی سکون مل جائے اور ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, یہ گھر کے افراد کی طرف سے یہ کیفیات آئیں, تو پھر وہ یعنی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. یہ سیرت مطہرہ میں ہمیں یہ چیز ملتی. تو بہرحال اگر فکری اور نظریاتی سطح پر سب گھر والے ایک پیش پہنچ ہو جائیں, اور لازمات ہے یہ کب ہوگا, یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اسی نہج پر گھر والوں کی تربیت جو ہے وہ کر پائیں گے. یہ دینی رنگ ہے کہ جو کہ گھر والوں پر بھی چڑھا پائیں گے, تو وہ ذہنی اور قلبی سکون بھی ہے کہ جو کہ میسر آ جاتا ہے. یہ دو فائدے ہیں جو ہم نے سمجھے. تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے گھر والوں کی تربیت سے, کہ فرائض دینی کی ادائیگی میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی. یعنی ایک شخص ہے, اس پر دینی فرائض بالکل واضح ہو گئے کہ اللہ تعالی نے بحیثیت مسلمان صرف مجھ پر نماز, روزہ, حج, زکات ہی فرض نہیں کیا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ بحیثیت مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ میں ارکان اسلام سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں 24 گھنٹے اللہ کی بندگی اختیار کروں, صرف نماز میں نہیں بلکہ باہر شاپ پر بیٹھا ہوں, کاروبار پر بیٹھا ہوں, تو وہاں پر بھی سیدھی ڈنڈے سے تولنا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کو کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر اس سے آگے پڑھ کر ایک فرض کے درجے پر میرے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ اللہ کا جو پیغام قرآن کی صورت میں، سیرت کی صورت میں مجھے ملا ہے، شریعت کے احکامات کو میں دوسروں تک پہنچاؤں، دعوت اور تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کروں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی زمین ہے تو اس پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ، یہ بحیثیت مسلمان ہمارے کاندھوں پر فرض کے درجے پر۔ تو لہذا یہ پورا دینی فرائض کا ایک خاکہ جب ایک شخص کے سامنے ہو اور گھر والے بھی اس کے دست و بازو بن جائیں دینی فرائض کی ادائیگی میں، تو کتنی جو ہے وہ مدد ملتی ہے، معاملت ملتی ہے۔ اس بات کے لیے بھی ذرا سیرت سے رنگ بھریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریک کار ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بالکل ابتدا میں عرب کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی ایمان لانے والوں میں جہاں اور بھی صحابہ تھے، صدیق اکبر تھے، حضرت علی تھے، وہاں حضرت خدیجہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ، سابقون الاولون میں شامل۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے اس عظیم مشن میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، صرف آپ کا کام پیغام پہنچانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغام کو بالفعل اللہ کی زمین پر اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مومن و معاون بن گئی۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا، مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا یعنی مال سے، حضرت خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ اور ہم سیرت پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے میں اپنی دیانت اور امانت اور اپنے پاکیزہ کردار کی وجہ سے مکے کے بڑے تاجر ہیں کہ جو کہ بن گئے تھے۔ مال کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ ایک سپورٹ ہے کہ جو کہ اس عظیم مشن میں کہ جو سپرد ہوا اللہ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ آف دین، دین کی اقامت کی جدوجہد، اس میں معاونت کہاں سے ملی؟ جناب یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا یہ تین فائدے ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنے گھر والوں کی تربیت پر فوکس کی توفیق نصیب فرمائے، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کی ہمارے سیرت و کردار کے حوالے سے اگر پازیٹو گواہی آ جائے، یعنی ایک سربراہ خاندان ہے، بڑا دیندار ہے باہر لوگوں کے سامنے، اور اپنی جو بھی دینداری ہے وہ جبے کبے سے اور اپنے گیٹ اپ سے جو ہے وہ دیگر لوگوں پر ظاہر بھی کر دے، یعنی اگر میں مثال دوں کہ دو یعنی ہزار کلومیٹر دور جا کر میں اگر کسی ان نون بندے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اسے دین کی دعوت دوں تو وہ تو بڑا مروب ہو جائے گا نا میرے گیٹ اپ سے، میرے ظاہری وضع قطع سے، کہ بھئی بڑے دین کے اقابرین ہیں کہ جو کہ آئے ہیں اور مجھے دعوت دینے آئے ہیں، تو بڑا میزبانی بھی وہ کرے گا، مہمان نوازی بھی کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ مروب ہو جائے گا، وہ ہمارے سامنے بھی جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے تو میرا چٹھا بٹا نہیں معلوم، میرے گھر کی کیا روٹین ہے، میرے گھر والی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیا مزاج ہے، میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں پر دینی رنگ کوئی چڑھا پا رہا ہوں کہ نہیں چڑھا پا رہا ہوں، وہ 2000 کلومیٹر دور والا بندہ نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں پتا ہے میرے کردار کے متعلق۔ تو لہٰذا وہ مروب ہو رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، لیکن یہی دعوت کا کام یہ بائی پاس ہو رہا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ، کس سے؟ گھر والوں سے۔ گھر والوں سے آنکھیں چار نہیں ہو رہی ہوتی دائی دین کی، جو دعوت دینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری روٹین کسے معلوم ہے؟ وہ گھر والی کو معلوم ہے، گھر والوں کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہے کہ ابا جان کیسے فجر میں سوتے رہتے ہیں، کیسے جو ہے وہ کرکٹ میچز دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال بات بڑی ہے، دعوت دین کا کام بھی ہے، تو لہٰذا باہر جا کے سینہ تان کر میں جو ہے وہ دعوت دوں کسی ان نون بندے کو، اور وہ مروب بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میری روٹین نہیں جانتا ہے۔ وہ کون جانتے ہیں؟ وہ گھر والے جانتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر دعوت دین کا کام بائی پاس ہوتا ہے اور گھر والے اسپیئر ہوتے ہیں، کیونکہ آنکھیں چار نہیں ہوتی نا ان سے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر گھر والوں کے اندر یعنی گھر والوں کی طرف سے کوئی ہمارے سرد و کردار پر کوئی پازیٹو گواہی آ جائے، یہ بہت بڑی گواہی، ورنہ باہر ان نون وہ تو گواہی دیں گے ہمارے گیٹ اپ سے متاثر ہو، لیکن اگر گھر کے اندر سے گواہی آ جائے یہ بہترین گواہی، سیرت سے رنگ بھریں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کون ہے اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے نا، تو لہٰذا چند اصحاب آپ کے پاس گئے، آپ سے سوال کیا کہ امی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے ان سے سوال کیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ امی عائشہ ہمارا سوال تو آپ کے اخلاق کے بارے میں تھا، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں، تم قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہو اس کی عملی تصویر تم دیکھ سکتے ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ۔ تو لہٰذا یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ تو اب یہ گواہی دیکھیں کہاں سے آئی، شوہر کے لیے زوجہ محترمہ کی طرف سے، گھر کے اندر سے، اور گھر کے اندر سے اگر گواہی آ جائے ہمارے سرد و کردار پازیٹو تو یہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان دوسروں کے سامنے تو بڑا دیندار بن رہا ہو لیکن گھر میں گھر والوں کے ساتھ کوئی دینی رنگ کا سلوک نہ ہو، منہ پھٹ ہٹ جھڑ والی کیفیت، اور باہر جو ہے وہ بڑے پولائٹ ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، گھر والی اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ منہ پھٹ ہیں، تو لہٰذا اگر یہ دو رنگی ہے تو ممکن ہے کہ گھر والوں میں سے ہی کوئی فرد کسی موقع پر انسان کے کردار کی یہ دو رنگی جو ہے وہ ظاہر کر دیں عوام الناس کے سامنے کسی محفل میں، اور اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ اور یہی وجہ ہے، اللہ معاف کرے، آج جو ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اچھے بھلے دیندار لوگ اپنی فیملیز کو دینی ماحول میں لے کے نہیں جاتے، اپنی خواتین کو لے کے موو نہیں کرتے، دیگر دینی خواتین سے ملواتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری خواتین دیگر خواتین سے ملیں گی تو ہمارا چٹا بٹا کھل جائے گا، ہماری جو راز کی باتیں وہ شیئر ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ شرمندگی ہو رہی ہوتی، کیونکہ گھر پہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا نا، دین کے لحاظ سے کوئی دینی رنگ نہیں چڑھا پا رہے ہوتے، آنکھیں چار نہیں ہو رہی ہوتی اپنے قول اور فعل کے تضاد کی وجہ سے۔ ہاں تھرڈ پرسنز پر جو ہے وہ سینہ تان کر دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ ان صاحب کا جو کردار ہے وہ کیا ہے گھر میں اور محلے میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ گھر والوں کے اندر یعنی گھر والوں کی طرف سے کوئی گواہی آ جائے یہ بہترین گواہی ہے۔ اور یہ گواہی کب آئے گی بہترین؟ اس کے لیے فوکس کس پہ کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے گھر والوں کی تربیت اور خاص طور پر جو بھی اپنا عمل ہے اسے دعوت کے مطابق بنانا ہوگا۔ تو یہ پری ریکوزٹ ہے دعوت دین کے کام کے لیے کہ دائی کا عمل بھی اس دعوت کے عین مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو کتنے فوائد ہو گئے جی؟ چار فوائد ہو گئے، نو فوائد ہیں کہ جو کہ آج ہمیں انشاءاللہ سمجھنے ہیں۔ گھر والوں کی تربیت سے حاصل ہونے والے فوائد، یہ ہمارا موضوع ہے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے کہ جب ہم گھر والوں کی تربیت کریں گے نا انشاءاللہ، تو پھر ہمارا پورا گھرانہ اگر ایک ہی نظریے کا حامل ہو جائے، سب با عمل ہو جائیں، سب شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، تو پھر یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہے پورے خاندان میں، محلے والوں میں اور دوسرے لوگوں میں ہمارا گھر ایک قابل تقلید نمونہ بن جاتا ہے۔ لوگ ہمارے گھروں کی گھر والوں کی مثالیں دے رہے ہوتے جیسے ہم مثالیں دے رہے ہوتے۔ یعنی یہ گھر کی بات ہے، آپ بھی اسے ایک دفعہ کریں گے۔ بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں بچوں سے، دیکھو ذرا فلاں کے بچے کو دیکھو کتنی زبردست تربیت ہے کہ جو کہ وہاں پر ہو رہی ہے، دیکھو فلاں کی بیوی کو دیکھو کیا زبردست گھر کو جو ہے وہ سنبھالا۔ یہ مثالیں ہم دے رہے ہوتے کہ نہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والے کو، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ رنگ اختیار کریں۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ محلے والے، ہمارے خاندان میں ہماری مثالیں دی جائیں؟ ہمارا گھر ہے کہ جو کہ قابل تقلید جو ہے وہ نمونہ بن جائے، کیا ہماری چاہت نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا یہ کب ہوگا؟ یہ صرف لیکچر سننے سے یا درس دینے سے تو نہیں ہوگا نا، یہ میری بھی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت پر جو ہے وہ اس وجہ سے یعنی اس لحاظ سے وہ فوکس کریں۔ اگر ہم یہ خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ بھی وہ دیگر کے لیے قابل تخلیق جو ہے وہ نمونہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پانچ بینیفٹس ہیں کہ جو کہ ہم نے ابھی تک سمجھے۔ چھٹی بات، اگر ہم گھر والوں کی تربیت پر فوکس کریں گے انشاءاللہ، تو اس کا ایک مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو سوسائٹی کو بہترین افراد ہیں کہ جو کہ فراہم ہو جائیں گے، بہترین رجال کار فراہم ہو جائیں گے۔ یہ نقطہ اس لیے میں نے رکھا ہے کہ آج دیکھیں ہمارا رونا کیا ہے۔ ہمارا رونا یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں محکمے میں میں کام اپنا کروانے گیا تو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے، فلاں محکمے میں گیا تو وہاں پر کرپشن ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، فلاں محکمے میں گیا تو لہٰذا یہ ہے کہ کرپشن عروج پر ہے۔ تو یہ کرپشن، کرپٹ لوگ، یہی رونا ہے نا کہ جو کہ محکموں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کرپٹ لوگ محکموں میں بیٹھے ہوئے آج، یہ کہ کوئی خلائی مخلوق ہے، کوئی کسی اور مخلوق یا خلا سے جو ہے وہ اترے ہیں، ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں، کہاں کی پیداوار ہے؟ اسی ہمارے گھروں سے نکلے والے یہ لوگ ہیں نا۔ تو لہذا جب گھر والوں کی تربیت پر جو ہے وہ فوکس نہیں رہا تو معاشرے کو ایسے ہی کرپٹ لوگ ہیں کہ جو کہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں، کسی اور خلا سے یا اور سیارے سے نہیں لوگ آئے ہوئے، یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں نا، ہمارے بچے ہیں جو پھر یہ کرپشن کر رہے ہیں اور لوٹ گھسوٹ کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب گھر والوں کی تربیت پر فوکس ہوگا انشاءاللہ تو بہترین رجال کار ہم تربیت کر کے فراہم کریں گے معاشرے کو۔ سکون کس کو حاصل ہوگا؟ ہمیں ہی سکون حاصل ہوگا، ہم کرپشن سے بچیں گے، خود بھی بچیں گے اور معاشرے کو بھی بہترین یہ افراد ہیں کہ جو کہ تربیت یافتہ وہ پرووائڈ کر سکیں گے۔ لیکن یہ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ نیکی کا کام، خیر کا کام، یہ اپنے گھر سے شروع ہوگا۔ اور یہ ہے کہ یہ فوکس ہے کہ جو کہ ہمیں اپنا صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آج ہی اپنے گھر والوں پر فوکس جو ہے وہ کر لیں تربیت کے لحاظ۔ تو لہٰذا یہ نقد فوائد ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو چھ فوائد ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے سمجھیں۔ ساتواں فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم گھر والوں کی تربیت کر سکیں گے تو پھر دینی تعلیمات اور پیغام توحید کے جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام اور جو انقلابی فکر ہے کہ جو سیرت مطہرہ سے الحمدللہ کئی جمعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کئی جمعے ہیں کہ جو یہ نشست ہوئی ہے اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ختم نبوت کے بعد ایک بھاری ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے وہ پوری دنیا میں اپنا انقلاب وہ چاہتا ہے کہ وہ دین غالب ہو، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کر پائیں گے انشاءاللہ اور سارا گھرانہ ایک ہی نظریے کا حامل ہوگا تو پھر یہ دینی تعلیمات، پیغام توحید اور انقلابی فکر کو زندہ رکھنے والے ہمیں مل جائیں گے۔ کہاں سے؟ گھر سے ہی مل جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ خواہش ہوا کرتی تھی انبیاء کرام کی علیہم السلام، جو مشن اللہ تعالی انہیں سونپتا تھا دین کے غلبے کی جد و جہد، دعوت دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بنیادی رسالت کے فنکشنز ہوا کرتے تھے نا، رسولوں کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنا دست و بازو تلاش کرتے تھے انبیاء کرام بھی علیہم السلام، کہاں؟ وہ بعد میں دیکھتے تھے دائیں بائیں باہر، سب سے پہلے اپنے گھر پر جو ہے وہ فوکس کرتے تھے۔ اور اس کی میں اگر دو مثالیں دوں تو کفایت کرے گا انبیاء علیہم السلام کی سیرت مطہرہ سے دو مثالیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، اگر اپنے ذہن میں تازہ کریں وہ واقعات قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکر آتا ہے، ان کی زندگی کے ادوار کا تذکر آتا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے اور یہ ہے کہ ایک فرعونی قتل ہوا، فرعون کے خوف سے جو ہے وہ پھر یہ مصر سے چلے گئے تھے مدین، 10 سال مدین میں رہے، وہاں شادی بھی ہو گئی، اور اب 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں مصر۔ ذہن میں یہ ہے کہ اب وہ سب بھول بھال گئے ہوں گے، میرا جو بھی عمل نادانی میں ہوا تھا، تو لہٰذا یہ خوف سے مدین گئے، اب 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں کہ خاموشی سے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں گا۔ لیکن درمیان میں کیا ہو گیا؟ ظہور نبوت ہو گیا، اور پہلی وحی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منصب رسالت پر فائز کر کے کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، سیدھے جائیں فرعون کے دربار میں، وہ طغیانی پر اترا ہوا ہے، اسے آپ اس کا تسکیہ کریں، اسے آپ دعوت دیں۔ یعنی جس کے خوف سے مصر سے مدین گئے تھے اور خاموشی سے واپس آ رہے تھے، اب مشن کیا سونپا گیا؟ اسی کے محل میں جائیں، اسی کے سامنے جائیں۔ اب فوراً ہاتھ جوڑ دیے، اللہ کے حضور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس سورۃ طہٰ میں یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل ہوئی ہے، انشراء صدر کی اور زبان کی لکنت کو کھولنے اور گرہ کو کھولنے کی دعا ہے کہ تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي مِنْ اَحْلِي، اے اللہ میرا دستو بنا بازو بنا دے اس مشن میں، کس کو؟ میرے گھر میں سے کسی فرد کو۔ اور اشارہ کس کی طرف تھا؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون علیہ السلام، بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام۔ اشدد بھی ازری و اشرک خوفی امری، ان کے ذریعے سے میرے بازوؤں کو قوی کر دے اور انہیں میرے اس مشن میں شریک کر دے، شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، ہارون علیہ السلام کو بھی منصب رسالت عطا فرما دیا، ان کے مشن میں شامل کر دیا۔ تو لہٰذا یہ تو انبیاء کی خواہش ہوا کرتی تھی، وہ بعد میں دیکھتے تھے باہر دائیں بائیں۔ آج ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ انقلابی فکر کو زندہ رکھنے والے فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، کہیں دور دراز نظریں ہوتی ہیں، لیکن گھر والے ان پر فوکس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیوں نہیں، وائی ناٹ مائی سن، کیوں نہیں میرا بیٹا جو ہے وہ اس انقلابی مشن میں میرے ساتھ ہو، اس دعوت دین کے پیغام میں میرا بھائی میرے ساتھ کیوں نہ ہو، میرا بیٹا میرے ساتھ کیوں نہ ہو، میرا بھتیجا میرا بھانجا کیوں نہ ہو۔ گھر والے بائی پاس ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے آنکھیں چار نہیں ہوتی، اس کی وجہ بھی آ گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو انبیاء کی خواہش۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہ جل قدر نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ عطا فرمایا۔ اچھا، کئی امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، بڑے بڑے امتحانات، نظری امتحانات بھی، مشرکانہ ماحول، گھر کا ماحول، مشرک باپ آزر، بت تراش، محلے والے، علاقے والے، ستارہ پرست، کوئی سورج کوئی چاند کوئی ستاروں کو پوجنے والا، پھر مذہبی شرک بھی ہے، بہت بڑا بت خانہ، تمام بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، پوجا پاٹھ ہو رہی تھی، پھر سیاسی شرک بھی تھا، نمرود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہر سطح پر نظریاتی امتحانات میں پورے اترے اور توحید کا علم بلند کیا، پھر نظریات سے آگے بڑھ کر عملی امتحانات سے گزارے گئے، گھر کی محبت، بیٹے کی محبت، گھر والی کی محبت، بچوں کی محبت، جان کی محبت، وطن کی محبت، والدین کی محبت، ساری محبتیں اللہ کی محبتوں پر قربان۔ نظریاتی اور عملی امتحانات سے جب گزر کے تمام امتحانات میں پورے اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منصب ہے کہ جو کہ عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم، اے خلیل، میرے دوست، میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں وہ مقام آپ پڑھیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 124، تو وہاں جیسے ہی یہ منصب رسالت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے، آگے الفاظ کیا ہیں؟ تڑپ کے پوچھا، قال ومن ذریتی، اے اللہ کیا یہ منصب امامت میری اولاد میں بھی جاری ہوگا کہ نہیں؟ یعنی فکر کس کی لاحق ہوئی، کہیں دائیں بائیں اپنے اس مشن کے سپورٹ میں افراد تلاش نہیں کیے، ہاں وہ بعد میں ہوں، یقیناً ہوں، نگاہیں ہوں دیگر افراد پر، لیکن سب سے پہلے فوکس کدھر؟ انبیاء کا۔ قال ومن ذریتی، کیا اے اللہ یہ منصب رسالت میری اولاد میں بھی جاری ہوگا؟ تو یہ تڑپ جو ہے وہ ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ کسی نے خوب کہا کہ اگر تمہیں کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ظاہری گیٹ اپ سے اور جبے کبے سے اور وضع قطع سے تم پر اپنی دینداری کا روب جو ہے وہ جما دے اور تمہیں قائل کر دے کہ بھائی میں بہت دیندار ہوں، لیکن اگر واقعتاً تمہیں اس شخص کی دینداری دیکھنی ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں اس کی جو پلاننگ ہے مستقبل کی یا اس کا جو طرز عمل ہے وہ دیکھو، تمہیں اس کی اصل دینداری پتہ چل جائے گی۔ بظاہر لوگوں کے سامنے بڑا دیندار اور واعظ و نصیحت اور یہ وہ سارے کام، لیکن اولاد کو جھونکا ہوا ہے دنیا میں، کوئی دینی رنگ ہے کہ جو کہ نہیں چڑھ رہا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دینداری جو ہے وہ پتہ چل جائے گی اچھی طرح سے۔ اگر واقعی وہ دیندار ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی اولاد کی فکر ہوگی کہ میری اولاد میرا دست و بازو بنے اور یہ فیملی ہے کہ جو کہ جنت میں بھی نیک اعمال کر کے میرے ساتھ ہو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی خواہشات ہیں کہ جو کہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خواہش اپنے اندر رکھنے کی توفیق دے کہ اس دینی کام میں اور انقلابی مشن کو آگے بڑھانے میں میں فوکس کر سکوں اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر۔ اللہ تعالی مجھے اس کی توفیق اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سات باتیں ہو گئیں، سیکنڈ لاسٹ بات کیا ہے؟ گھر والوں کی تربیت سے آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ فوکس کیا گھر والوں کی تربیت پر تو نیک اولاد جن کی ہم نے تربیت پہ فوکس کیا انشاءاللہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بننے کی سعادت ہے کہ جو کہ دے دے گا۔ اچھا یہ دو باتیں ہیں نا، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد بن جائے گی اور بیوی بن جائے گی اور متقیوں کا امام بننے کی سعادت۔ تو فوراً ایک آیت تو آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے نا، جس کی ابتدا میں تلاوت بھی میں نے آپ کے سامنے کی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ اس میں اللہ کے جو بڑے محبوب بندے ہیں نا، عباد الرحمن، ان کے کچھ اوصاف، ان کا تذکرہ ہے اور وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، والذین یقولون، وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ تڑپ کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری ازواج میں، ہماری اولاد میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں متقیوں کا امام بننے کی سعادت نصیب فرما دے۔ آج لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ والدین آنکھوں میں آنسو لے کر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی آیت بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے۔ یہ اولاد کے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننی تھی، آج جس معاشرے میں ہم ہیں یہ آنکھوں کا ناسور بنی ہوئی، سکھ چین والدین کا برباد کیا ہوا جس ڈگر پر، لیکن پاؤں پہ کلاڑی کس نے ماری؟ خود ماری ہے نا ہم نے، ہم نے کوئی فوکس نہیں کیا اور آزادانہ ہم نے حوالے کر دیا اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، کہ بس اب یہ بابو بن کے نکلیں گے اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی، سب سے اولین اور زیادہ ذمہ داری وہ پھر بھی کس پر لاحق ہوتی ہے، علم کا زیور ضرور دیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن کوئی نگاہ تو رکھیں نا، انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سلیبس ان کا ہے، کیا انجیکشنز ہیں کہ جو کہ بے حیائی کے انہیں لگائے جا رہے ہیں، کوئی حساسیت تو ہو نا، کوئی تڑپ تو ہو نا۔ اور گھر میں جو ہے وہ یہ دعاؤں کا اہتمام اپنی اولاد کے لیے، سب ناپید ہے الا ماشاء اللہ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنی تھی، آج آنکھوں کا ناسور بنی ہوئی، اور متقیوں کا امام بننے کی سعادت، کتنی بڑی سعادت۔ دیکھیں امام کدھر ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے اور پیچھے مقتدی ہوتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب وہ والد ہے یا والدین ہیں کہ جو کہ امام کی سعادت اور پیچھے پاکیزہ اولاد، وہ متقی اولاد ہے کہ جو کہ مقتدی کی صورت میں دنیا میں بھی ہو اور جنت میں بھی وہ ساتھ فیملی۔ تو لہٰذا اگر ہم نے گھر والوں پر فوکس کیا تو انشاءاللہ یہ متقیوں کا امام بننے اور آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہے کہ جو کہ ثابت ہوگی۔ اور آخری فائدہ، نویں بات گھر والوں کی تربیت کے ذیل میں، انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کی تربیت پر فوکس کیا تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جن خوش نصیبوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 26 ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ یہ خوش نصیب کون ہیں؟ یہ اہل جنت ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محکوم جان کر اور عبادت گزار بنایا، اللہ کو معبود مانا، خالق، رازق، پالنہار سب کچھ مان کر اللہ کی مانی اس زمین میں، اللہ تعالیٰ نے اجر کے طور پر انہیں اپنی جنت عطا فرمائی، جنت میں پہنچ گئے اہل جنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت فردوس اور وہاں کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے۔ جنت میں اہل جنت پہنچے، اب وہ جنت میں پہنچنے کے ریزنز بتا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، قرآن نے ان کا قول نقل کیا۔ انہوں نے ایک سبب کیا بیان کیا، ہم جنت میں کیوں آ گئے؟ قالو انا کنا قبلو فی اہلنا مشفقین، سورہ طور آیت نمبر 26۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے قبل، یعنی جنت میں پہنچنے سے قبل، مطلب کیا ہے، دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے۔ کیا بات، ڈرتے رہتے تھے گھر والوں میں، ڈرتے رہتے تھے۔ یہ وہ ڈرنا تو نہیں ہے کہ جو کہ ایک بیگم کا خوف شوہر پر طاری ہوتا ہے گھر کی زندگی میں، یہ تو قطن وہ ڈرنا نہیں۔ یہ کون سا ڈرنا تھا بھائی؟ انا کنا قبلو فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے، مطلب یہ تھا کہ ہم حساس رہتے تھے کہ میری بیوی بے پردہ ہو کے تو گھر سے نہیں نکل رہی، میرے لیے جہنم کا آگ کا نوالا تو نہیں بن رہی، میرے میں اپنے بچوں پر کوئی دینی رنگ بھی چڑھا پا رہا ہوں، کوئی ان کے دینی رہائش سے کوئی تربیت بھی کر پا رہا ہوں کہ نہیں، میں ان کو جہنم کی آگ کا نوالا خود کو بھی اور ان کو بھی تو نہیں بنا رہا۔ اپنی غفلت کی وجہ سے. تو ہم ڈرتے رہتے تھے, مطلب ہم کانشیس رہتے تھے, ہم حساس رہتے تھے. یہ وجہ بنی اہل جنت کی جنت میں جانے کی. اور دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ذرا دیکھیں قرآن مجید میں, جہاں سورہ طور کی آیت نمبر 26 میں یہ اہل جنت کا طرز عمل ہے, ان کی وجہ جنت میں جانے کی, وہاں سورہ انشقاق کی آیت نمبر 13 آپ جا کے دیکھیں اہل جہنم کی جہنم میں جانے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ جہنمی جہنم میں کیوں پہنچ گیا؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں مست رہتے تھے, بے فکر رہتے تھے, غافل رہتے تھے. کس طرح سے بے پردگی گھر میں بھی نافذ, بے پردہ اپنی ازواج کو جو ہے وہ گھر سے باہر مارکیٹ کا کھلونا بنایا ہوا, اشتہار بنایا ہوا, نمود و نمائش چل رہی ہے میک اپ کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور یہ ہے کہ گھر میں بھی جو ہے وہ بے پردگی, محرم نامحرم کی کوئی تمیز نہیں, ہماری جو بھی گیدرنگز ہیں مخلوط محفل مکس گیدرنگ کا تصور, یہ سارا کچھ ہے, مس رہا رہے, کوئی شریعت کوئی دین کے احکامات کوئی اللہ کا حکم کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کچھ نہیں. انہ کان فی اہلہ مسرورا, یہ جہنمی جہنم میں اس لیے پہنچے کہ یہ اپنے گھر والوں میں مس رہتے تھے, غافل رہتے. تو اب یہ دو طرز عمل ہیں جو کہ رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھے ہیں, اہل جنت کا طرز عمل اور اہل جہنم کا طرز عمل. چوائس ہمارے پاس ہے, ہمیں کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے, یہی امتحان ہے ہمارا اس دنیا میں, اہل جنت کا یا اہل جہنم کا. تو اہل جنت ہی کا طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے نا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اپنے گھر والوں پر فوکس ہے کہ جو کہ کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً گھر والوں کی تربیت پر توجہ دینے کی, اور جو بھی آج ہم نے فوائد سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب ہمیں بھی یہ فوائد عطا فرما دے, اور ہمیں اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں کی تربیت پر فوکس کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم جو گھر کے اندر کردار ہیں, اور اس میں سب سے اہم کردار سربراہ خاندان کا کردار, اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما لیجیے.